صدیق درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. زین محترم، شب جمعہ ہے اور ماہ مبارک کی شب جمعہ خاص برکتوں کی حامل ہوتی ہے. کل جمعہ کا دن ہے جو وقت کے امام اور سید سردار سے منسوب ہوا کرتا ہے. پروردگار عالم نے کچھ چیزیں مومنوں کے لیے خاص کر رکھی ہوئی ہیں، اور ظاہر ایسا ہے کہ جو لوگ اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں وہ ان چیزوں کے بہت واضح ہونے کے باوجود ان سے بے خبر ہیں. آپ کبھی مثلا مکہ میں ہوں، مدینہ میں ہوں، اب دیکھیں گے کہ دوسروں کو شب جمعہ کی زیادہ خبر نہیں ہے کہ شب جمعہ کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے وقت گزرنا چاہیے. بہت زیادہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے وہ لوگ، گویا خدا تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے. اور یہ جو عظیم الشان نعمت ہمارے پاس ہے شب جمعہ کی فضیلت، اس سے وہ بالکل ہی بے خبر واقع ہوئے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگوں میں سے بھی کون فائدہ اٹھائے گا. یعنی ماہ مبارک رمضان آیا ہے، ماہ مبارک رمضان کچھ عرصے کے اندر ظاہر ختم ہو جائے گا. ابھی شب جمعہ ہے، چند گھنٹوں کے بعد شب جمعہ ختم ہو جائے گی، پھر کل جمعہ کا دن اور وہ بھی چند گھنٹے کے بعد وہ بھی ختم. تو فائدہ کیسے اٹھایا جائے، کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ جب ہم کل اس دنیا سے رخصت ہوں تو خوشی کے ساتھ ہوں، مسرت کے ساتھ ہوں، اور ہماری زندگی ایک اچھی زندگی کی طرف منتقل ہو رہی ہو. سب سے اہم چیز ان تمام چیزوں کے اندر نماز ہے. کوئی کچھ بھی کر لے، کہیں سے بھی شروع کرے، اس کو نماز پہ توجہ دینی پڑے گی. اور ہم نے ابتدان نماز کے بارے میں چند نکات عرض کیے تھے، سوچا کہ برا نہیں ہے ایک دو پوائنٹ اور نماز کے بارے میں عرض کرتے چلیں، انہیں پوائنٹس کے تسلسل میں کہ جو بتائے گئے تھے کہ آپ نماز پڑھنے لگیں پہلے گناہوں سے ایک استغفار کرنے، نماز پڑھنے لگیں تو ایک دفعہ وقت کے امام کو پکار لیں کہ وہ نصرت کریں. وہ یہ بہت اہم کوئی عمل ہے، یعنی اگر آپ اب تک تجربہ نہیں کیا ہے تو آپ اس کو تجربہ کر لیں کہ اقامہ سے پہلے، اقامت کہنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے امام کو پکار لیجیے، یا نماز کی نیت کرنے سے پہلے ایک دفعہ دل میں ہی اپنے امام کو پکاریے اور مولا سے درخواست کریں کہ مولا اس نماز کے اندر میری نصرت کر دیں کہ میں اس نماز کے ذریعے قرب خدا حاصل کر سکوں. نماز کے اندر حتی الامکان کوشش کریں کہ کم از کم ترجمہ آپ کے سامنے رہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ سمجھتے رہیے. یہ جتنی حالتیں ہیں، جس طرح قرآن کریم کے بارے میں عرض ہوا کہ کچھ آیتیں ہیں جو ظاہر ہیں، ظاہری ترجمہ ہیں، اور کچھ ان کا ایک باطن ہے جس کو ہم فی الحال کم از کم نہیں سمجھ پا رہے، گویا نماز کی حالتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہم لوگوں کے لیے زیادہ فرق نہیں پڑتا تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد کچھ ہوا یا نہیں ہوا، بظاہر عرفاء کے ساتھ بہت فرق پڑتا ہے. یہ لوگ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، کچھ ان کو حاصل ہوتا ہے، شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید کسی اور دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کسی دنیا کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو اس کا کوئی پاسورڈ ہے، کوئی کوڈ ہے جس کو کہنے کے بعد اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور اینڈ میں ایک سلام علیکم یا وسلام کہہ کر باہر آ جاتے ہیں. ان لوگوں کی نماز گویا اسی طرح سے کوئی چیز ہے. یہ لوگ جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اس دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس دنیا سے باہر آ جاتے ہیں. بیچ میں یہ کیا سفر طے کرتے ہیں اس کو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. ہم لوگوں کے لیے کوئی سفر نہیں ہے، ہم لوگ اسی جگہ پر ہیں، ہمارے لیے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی. ان لوگوں کے لیے بہت کچھ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ ایک دنیا میں ہوتے ہیں، جب یہ رکوع کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، کسی اور چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں، پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی دنیا کہیں اور پہنچ جاتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کے ساتھ ظاہر ایسا نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم جو روایات نے ہم لوگوں کے لیے کہا ہے ہمیں اس کا تو تصور کر لینا چاہیے۔ تو ان پوائنٹس کے ساتھ جو ابھی عرض ہوئے، مثال کے طور پر جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہنے لگیں تو اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کر لیجیے، تھوڑا سا رک جائیں، جلدی میں نماز نہ پڑھیں، جلدی کی نماز کہیں نہیں پہنچے گی۔ نماز کی قبولی ایک چیز ہے، نماز کی ادائیگی ایک اور چیز ہے۔ ادا تو سب کر رہے ہیں، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ایک علیحدہ معرکہ ہے۔ وہ بلند پایا عارف امام خمینی، وہ کہتے تھے میں خدا سے خواہش کرتا ہوں کہ میری دو رکعت نماز قبول ہو جائے۔ کیوں کہتے تھے؟ روایت میں لکھا ہوا ہے، روایت میں لکھا ہے جس نے دو رکعت نماز تمام شرائط کے ساتھ پڑھی اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ دو رکعت نماز، ہم یہاں کتنی کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ابھی شب قدر کے اندر 100 رکعت پڑھیں گے، لیکن روایت میں لکھا ہے اگر کوئی 2 رکعت نماز پوری شرائط کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو مثلا جب تکبیرۃ الاحرام کہیں، خدا متعال کی عظمت کو ذہن کے اندر لے کر آئیں، اور اس بات کے اوپر ضرور توجہ فرمائیے گا کہ وہ جتنی میں اور آپ معنویت طلب کر رہے ہیں وہ یہیں سے ملنی ہے، اسی نماز سے ملنی ہے۔ چیزیں وہی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ کے یقین کا فرق ہوتا ہے۔ وہ آغا جعفر مجتہد، ایک جو عارف کا میں نے تذکرہ شاید یہاں پہ کیا یا نہیں کیا، امام کے شاید ملازموں میں سے تھے، خاص ملازم تھے، امام کے باقاعدہ ملازم تھے، یعنی کہنا چاہیے اگر کوئی نوکری کا لفظ یہاں پہ صحیح ہو کہ امام کی نوکری کر رہے تھے، امام فرماتے تھے یہاں جاؤ یہ کرو، وہ کرتے تھے، اس طرح کے تھے وہ۔ ایک بیمار کے پاس پہنچے، اس بیمار کو دیکھا اس کی کوئی پرابلم تھی کمر کے اندر، صحیح نہیں ہو رہا تھا، تشریف لے کے گئے، ایک دفعہ کچھ جملات کہنے کے بعد ایک جملہ کہا اور اس سے کہا کھڑے ہو، کھڑا ہوا تو بالکل صحیح تھا، جو دیکھنے والا تھا اس نے دیکھا، کہنے لگا آغا صاحب آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ کہنے لگا پھر بھی آغا کچھ تو کہا تھا۔ کہنے کچھ نہیں، ایک نادعلی پڑھی اور کہا یا علی، کھڑا ہو گیا۔ اب نادعلی میں بھی پڑھتا ہوں، یا علی میں بھی کہتا ہوں، میری نادعلی وہ کیوں نہیں کر رہی؟ میرے یا علی کہنے سے وہ آدمی کیوں نہیں شفا پا رہا؟ سب یقین کا مرحلہ ہے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز وہ عرفہ بھی پڑھ رہے ہیں، میری نماز کہیں نہیں پہنچ رہی، ان کی پہنچ رہی ہے، سارا مسئلہ یقین کا ہے۔ ہم نماز پہ یقین نہیں کر رہے کہ اسی نماز میں معراج پہ پہنچانا ہے، اور وہ یقین کر رہے ہیں کہ اس نماز میں معراج پہ پہنچانا ہے۔ تو آپ مثلا خدا کی عظمت کا احساس کیا آپ نے، جب آپ کھڑے ہوئے قیام کے لیے، اب جب قیام کے لیے کھڑے ہوں تو بالکل ایسے کھڑے جس کے دیکھ کے کوئی لگے کہ کہے کہ یہ بندہ ہے جو اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے۔ باقی آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک بندے کو جب اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہونا ہو، اور اگر آپ کے لیے تجسم کرنا مشکل پڑ رہا ہو، تو ایک لمحے کو سوچ دیجئے اگر میدان محشر ہو تو میں کیسے کھڑا ہوں گا خدا کے سامنے، کس حالت میں کھڑا ہوں گا؟ اب کیا آپ کو اس حالت میں کھڑا کیجیے، پھر جو آپ نے قرآت کے لیے کہنا ہے حمد و سورہ، وہ ارشاد فرمائیے۔ اس حمد کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے، حمد کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے۔ عرفہ کہتے ہیں حمد کے اندر ہی کہیں اس میں اعظم چھپا ہوا ہے، عرفہ کہتے ہیں اس حمد کے اندر کہیں اس میں اعظم ہے۔ تو وہ بعض اوقات ایسے جملے فرما رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسی نیت سے کہ اس کے اندر اس میں اعظم ہے یقین کر لے تو اس کو اس میں اعظم کی تاثیر حمد سے مل جائے گی، اس میں اعظم کی تاثیر ہم سے مل جائے گی، لیکن کہاں وہ یقین کہاں ہے ہمیں؟ لہذا امیر المومنین کا واقعہ مشہور ہے، ذات مقدس پہ درود بھیجے گا، تو جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اس کا ہاتھ انہوں نے جوڑ دیا، پوچھا کیا کیا، مولانا فرمایا ہم کھڑیے، باقی حصہ آپ نے سنا ہوا، یہ دوبارہ دوہرانا دوہرا ہوں۔ تو اب یہ حمد کی تاثیر ہے، ہم لوگ نزدیک ہم کچھ بھی نہیں ہے، بسم اللہ کچھ بھی نہیں ہے، عرفہ کے نزدیک تاثیر ہے۔ تو قیام کی حالت میں جب کھڑے ہوں تو یوں سوچیں جیسے ایک بندہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی ہاتھ میں یوں رکھوں یا یوں رکھوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز کا اثر کا فرق پڑ رہا ہے، آپ یوں کر کے کھڑے ہوں گے ایسے جیسے بے اتنائی سے کھڑے ہیں، نماز میں اثر نہیں ہے۔ ایک دفعہ بندہ بن کے کھڑے ہیں، نماز میں اثر ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کو رکوع کا ایک کم از کم اسٹینڈرڈ ہے وہی کہ آپ کی کمر جھکی ہوئی ہو، لیکن آپ جب رکوع کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ خدا میں نے گردن جھکائی دی ہے، اگر تیرے حکم پر قربان ہونی ہے تو میں تیار ہوں، میری گردن تیرے لیے، تیرے دین کے لیے۔ وہ عرفہ اس رکوع کے اندر نئی دنیا میں جاتے ہیں۔ چلو ہم نئی دنیا میں نہیں جائے، نیا تصور تو کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جب آپ رکوع میں گئے اچانک اپنے ذہن کے اندر لائے خدا گردن میں جھکا کے کھڑا ہوں اور تیرے دین کے لیے اپنی گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے گا جو میں نے کیا یہ حمد تھی یا نہیں تھی؟ خدا نے سنی ہوگی اس وقت جب میں نے حمد کی ہوگی. جو کچھ میں نے اب تک پڑھا یہ حمد تھی. سجدے میں گئے, سجدہ انکساری کا, عاجزی کا, بندگی کا احساس ہے. ہم لوگ کتنے سجدے کرتے ہیں کبھی بندگی کا احساس آتا ہے؟ یہ وہ کمی ہے جو ہماری نماز معراج میں نہیں پہنچا رہی ہے. کیوں ہم لوگ ڈیولپ نہیں ہو پا رہے اسپریچولی کہ آگے بڑھیں, نئی چیزوں کی طرف جائیں؟ ابھی ہم لوگ سادہ ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ گناہ کب ترک ہوگا, گناہ کیسے ترک ہوگا, نماز میں توجہ, وہی سادہ مسائل جو 10 سال پہلے ہوں گے وہ ابھی بھی ہیں. کیوں ہیں؟ ان چیزوں پہ جو بنیادیں ہیں وہ توجہ کم دے رہے ہیں. اگر ہماری توجہات ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارا معاملہ حل ہوتا چلا جائے گا. اور اسی انہیں پر توجہ دینا اساس ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر زیارت عاشورہ کے اوپر اتنا اصرار کر رہا تھا کہ زیارت عاشورہ کے اثرات ہیں, یہ سب کچھ ہے, ان تمام چیزوں کی تاثیر اس نماز کے ساتھ ہے. آپ نماز پڑھیں گے توجہ کے ساتھ, اول وقت اس کی شرائط کے ساتھ اثر حاصل ہوگا. نماز زیارت عاشورہ بھی ساتھ دیتی ہے کہ زیارت عاشورہ کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے. تو شب جمعہ ہے آج, جہاں آپ خدا تعالیٰ سے دوسری دعائیں مانگیں, ان دعاؤں میں سے ایک دعا اپنی عبادتوں کے اندر تاثیر مانگیں. خدا ہماری عبادتیں اس قابل ہو جائیں کہ ان کے اندر اثر ملنا شروع ہو جائے, پھر ہماری زندگیوں سے گناہ نکل جائے کہ وہ جو عبادت کی تاثیر وہ گناہ سے زائل ہو جاتی ہے. عبادت تاثیر کرنے لگے اور گناہ زندگی سے نکل جائے, ہم لوگ معنوی طور پر ترقی پائیں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ نہ ہوا تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوچنا پڑے گا, 50 سال گزار دیے, 40 سال گزار دیے, اب کس موت کے منتظر ہیں, اب کب ترقی ہوگی, اب کب آگے بڑھیں گے؟ تو اس شب جمعہ کو غنیمت جانیے, اہل بیت کے دیے ہوئے اس تحفے کو غنیمت جانتے ہوئے اس پر بھرپور توجہ فرمائیے. انشاءاللہ وقت کے امام کا تذکرہ ضرور فرمائیے کہ ان کے نام سے برکت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ جاسیہ میں سے چند آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی اور ان کا ترجمہ عرض ہوا. اب یہ ہے کہ چند باقی آیات کا بھی ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات نشانیاں ہیں جو تم پر ہم پڑھ رہے ہیں پورے پورے حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون. پھر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد کس چیز پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاق اسیم. ہر جھوٹ باندھنے والے گناہگار پر صد افسوس. سخت افسوس ہے اس شخص پر کہ جو جھوٹا ہے, گناہگار ہے. پہلے لفظ لکھا ہے افاق, جھوٹ بولنے والا, اسیم یعنی گناہگار. لکھا اس کے اوپر بہت افسوس ہے. افسوس کیوں ہے؟ افسوس اس لیے نہیں کہ یہ کوئی بگاڑ لے گا خدا کا. کوئی کتنا ہی گناہ کر لے خدا کا تو کچھ نہیں بگاڑنا اس میں. افسوس اس بات پر ہے کہ یہ اپنے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیوں نہیں ہے. اب یہ جیسے جھوٹ کا مسئلہ ہے, اس آیت کریمہ نے کہا ویل لکل افاق اسیم. ہر جھوٹ بولنے والے گناہگار پر افسوس. ویل مصیبت, بدبختی, پریشانی اس نے جھیل لی. کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے. ہمارے معاشرے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ جھوٹ ہے. اتنا رائج گناہ, اتنا رائج گناہ کہ جس کی کوئی حد نہیں, اور ایسا گناہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حرام ہے. ہاں ممکن ہے بعض لوگوں کو نہ پتا ہو کتنا حرام ہے, کتنا سخت حرام ہے. بعض لوگوں کو نہ پتا ہو کہ یہ مورد بھی حرام ہے. لیکن میں عرض کیے دیتا ہوں, مثال کے طور پر ختمی مرتبت کی روایت موجود ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا دنیا کی ساری برائیاں ایک کمرے میں بند ہوں, اس کمرے کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے. دنیا کی ساری برائیاں ایک کمرے میں بند ہوں, اس کمرے کی چابی شراب ہے. یعنی اگر کسی نے شراب کو ہاتھ لگایا تو دنیا کی ساری برائیاں اس کو لگیں گی. اس کے بعد فرمایا جھوٹ اس شراب سے زیادہ بدتر ہے, اس سے بدتر ہے. اب اگر ہمیں ان آیات اور روایات پہ یقین ہو تو یقین مانیے کہ مشکل کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. مثلاً آج میں اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لوگوں کی زندگیوں میں اتنی خرابی کیوں ہو رہی ہے, یہ انسان انسان سے بیزار کیوں ہو رہے ہیں, ان کے دل کیوں علیحدہ ہو گئے ہیں, ان کے اندر رحم دلی کیوں ختم ہو گئی ہے. کبھی ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنے دھوکے باز ہو گئے ہیں. یہ سب باتیں ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا کیا مشکل ہے؟ نہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ختم مرتبت کی ایک روایت بتا رہی ہے سب کیوں ہو رہا ہے, کیوں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے ہو رہا ہے. اگر لوگ جھوٹ نہ بولیں ان میں سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اتنے سیمینارز ہوتے ہیں سوشل ڈس آرڈر کو آرڈر میں لانے کے لیے, میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اتنی سادہ سی بات کو حل کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اتنا سوشالوجی میں کام ہو رہا ہے, اتنا پولیٹیکل سائیکالوجی میں کام ہو رہا ہے, پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, ساری باتیں ہو رہی ہیں, کس چیز کو حل کرنے کے لیے کہ ہم یہ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے. اب زندگی صحیح کیسے ہوگی؟ بندگان خدا ایک جھوٹ چھوڑ دو تاکہ سب صحیح ہو جائے. ابھی ہم پولیس بٹھا رہے ہیں, ہم نے پتہ نہیں کون کون سے انویسٹیگیشن انچارج بٹھائے ہوئے ہیں, یہ کیے ہوئے وہ کیے ہوئے, سب کیوں کیے ہوئے؟ تاکہ جرم رکے. ارے بھائی اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام بہت سادہ ہے. لوگوں کو کہو جھوٹ بولنا ختم کر دیں, خود جھوٹ بولنا چھوڑ دو, لوگوں سے کہو لوگ جھوٹ بولنا بند کر دیں, یہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. کیونکہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اصلی چابی شراب ہے اور چابی سے اس سے بدتر جھوٹ ہے. تو اگر کوئی جھوٹ ختم کر دے معاملہ ختم ہو جائے گا. اب ہم لوگ اس کو تو سالو کرتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر سے چاہ رہے ہیں مشکل حل ہو جائے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک آدمی کو کینسر ہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ, اور ہم اس کے اوپر بینڈیج لگا کر اور پیراسیٹامول دے کر اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی اس کو کینسر ہے. اس معاشرے میں جھوٹ کا کینسر پھیلا ہوا ہے. جب تک وہ کینسر نہیں نکالا جائے گا یہاں کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی. آپ اور میں سمجھ رہے ہیں ان مجلسوں سے کچھ صحیح ہوگا؟ نہ جھوٹا دین دے گا نہ جھوٹا دین لے گا, دونوں میں سے کوئی دین لے گا بھی نہیں اور دے گا بھی نہیں. آپ نے جھوٹا بٹھایا ہے, جھوٹا دین نہیں دے گا. کوئی جھوٹا سننے کو کہا سنے, نہیں سنے گا. نہ جھوٹا دین دے گا نہ جھوٹا دین لے گا. دونوں کا سچا ہونا ضروری ہے. بس آپ اور میں تبدیلی چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں میں بڑھوں آگے خداوند متعال کی طرف, اس بیماری کو حل کروں. اب میں یہ سوچوں یہ بیماری چلتی رہے میں صحیح ہو جاؤں, نہیں یہ نہیں ہوگا. یہ تناقض جمع نہیں ہو سکتا, دن بھی ہو رات بھی ہو جائے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بس اگر کسی نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو اس کے سامنے راستہ بہت واضح ہے, سچ بولنا شروع کر دیں. اچھا اب وہ کہے گا کہ میں سچ بولوں گا تو کیا مصیبت آ جائے گی میرے اوپر, میرا تو کاروبار نکل جائے گا, میرا تو یہ ہو جائے گا, میرا تو وہ ہو جائے گا. حاکم کون ہے یہاں پر, مالک کون ہے یہاں پر, یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جو مصیبت دینے والا ہے وہ مالک بھی ہے, جو مصیبت دینے والا ہے حل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جس نے یہ حکم دیا ہے وہی سب چیزوں کو چلانے والا بھی ہے. اس کو نہیں پتا تھا اگر سچ دے گا تو زندگی چلے گی یا نہیں چلے گی, تو اس نے سچ کیوں دیا تھا؟ اگر سچ میں زندگی نہیں چلنی تھی یا سچ میں زندگی سخت چلنی تھی تو اس نے مجھے سختی کا راستہ کیوں دیا, جھوٹ کا آسان راستہ کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے جھوٹ میں یا زندگی نہیں چلنی ہے یا زندگی سخت چلنی ہے, اور سچ وہ ہے جس میں زندگی چلنی ہے اور آسانی سے چلنی ہے. تو بلا وجہ میں اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دوں؟ اچھا ہمیں دھوکہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب کو جھوٹ بولتا دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں جھوٹ میں ہی صحیح ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قرآن کو یاد کرنا چاہیے. ممکن جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی, ممکن ہے کوئی یہ کہے ہم قرآن سے کیا سیکھیں. بھائی یہ ایک آیت سیکھ لو. قرآن سے سیکھنے کے لیے پوری تفسیر کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک آیہ کریمہ ایک جملہ صحیح سمجھ میں آ جائے وہی کافی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, خدا فرما رہے بدبختی ہے اس کے اوپر جو جھوٹا ہے اور گناہگار ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اب کیا تفسیر چاہیے؟ کون سی تفسیر؟ افاق کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا, دوسروں پہ تہمتیں لگانے والا. اسیم کا مطلب ہوتا ہے گناہگار. گناہ کرو جھوٹ بولو گے تمہاری زندگی نہیں سمرے گی, بگڑتے چلے جاؤ گے. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ زیادہ محنت نہیں ہے, سوچو سچ بولنا ہے, ہر صورت میں سچ بولنا ہے. ابھی وہ ایک ہمارا دوست ہے کراچی میں, اچھا بزنس ہے اس کا, مجھ سے ایک دن کہنے لگا کہ آپ کی تقریب میں ایک بات مجھے اچھی لگی. میں نے کہا چلو پتہ چل جائے تاکہ بعد میں زیادہ اس پہ اصرار کروں گا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جھوٹ بولو گے تو سمجھ رہے ہو کاروبار چلے گا, اور سچ بولو گے تو شاید پھر بھی کاروبار ڈوب جائے لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت میں ڈوبے گا, کوئی بری بات نہیں ہوگی. کہنے لگا آپ نے یہ خواب نہیں دکھایا کہ سچ بولو گے تو کاروبار بڑھے گا, ورنہ میں کاروبار بڑھنے کی خاطر سچ بولتا. آپ نے اسٹریٹ فارورڈ کہا سچ بولو گے شاید کاروبار ڈوب جائے گا لیکن اللہ کی خاطر ڈوبے گا, یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. کہنے لگا ہاں یہ بات صحیح ہے, چلو صاف صاف ہے. سچ بولوں گا شاید کاروبار ڈوب جائے گا لیکن ڈوبا بھی تو کوئی بات نہیں, جس کا تھا اسی کے لیے گیا نا. ختم، اس پہ صبر نہیں ہوتا، ابھی صبر نہیں ہوگا لیکن قیامت میں افسوس ہوگا، مرتے دم حسرت ہوگی کہ کاش سچ ہی بول لیتے یار، یہ تو ہم کو بھی پتا تھا کہ اینڈ میں مرنا ہی ہے، تو یہ 10-15 سال تھوڑا سختی سے گزار لیتے، سچ ہی بول لیتے۔ اور یہ یقین ہے کہ اگر کوئی اللہ کی خاطر اللہ کے کسی حکم کی پیروی میں چلے گا، خدا اسے تنہا کیوں چھوڑے گا۔ ہم لوگ معذرت کے ساتھ ٹھیک ٹھاک بے حیا ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی امید باندھ کر ہمارے ساتھ چلے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے کہ یار اس نے ہم سے ایک امید باندھ دیا، بلا ہمیں نا امید نہ کیا جائے اسے۔ خدا کے ساتھ امید باندھیں گے نا امید کرے گا؟ ہم نہیں کرتے یار، ہم تو اتنے بے حیا ہیں، وہ خدا ہے تو بہت با حیا ہے، وہ کہاں چھوڑے گا۔ ہم خدا سے امید مان کے چلیں گے، خدا ہے تیرے دین کی خاطر سچ بولتے ہیں، ہمیں بھوکا نہ مار، تو بھوکا مار دے گا؟ کہاں مارتا ہے، وہ بل گیٹس کو دے رہا ہے، جارج بش کو دے رہا ہے، ہمیں نہیں دے گا یار، ان کو دے رہا ہے۔ اچھا ہم سے کہا تھا ایسی باتیں نہیں کیجیے گا، خیر لیکن منہ سے نکل گئی۔ اچھا جناب، درود بھیجے محمد والے محمد لکھل افاق اسیم، ہر جھوٹ بولنے والے گناہگار کے اوپر برائی ہے، بدبختی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ ابھی میں یہ نشانی عرض کروں گا نا قرآن کریم سے، ہم اور آپ فوراً کہیں گے الحمدللہ ہمارے لیے نہیں ہے، صحیح؟ یہ نہیں سوچتے بھائی یہ شاید ہم میں بھی کسی اور لیول پر ہو، کافر کون ہے؟ نعوذ باللہ، وہ کہیں بھی میں نے ایسی کوئی باتیں کی تو کہنے لگا آپ نے ہم سب کو جھوٹا مکار شیطان سب ثابت کر دیا۔ نہیں بھائی، وہ ثابت نہیں کیا ہے، یہ بتایا صفت کیا ہوتی ہے جھوٹے کی، مکار کی صفت کیا ہوتی ہے، شیطان کی صفت کیا ہوتی ہے، کافر کی صفت کیا ہوتی ہے، سنیے دیکھیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹ بولنے والے گناہ گار پر بد برائی ہے، کون ہے یہ؟ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، سنتا ہے اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کے ساتھ اصرار کرتا ہے اپنے کفر کے اوپر، یسر اصرار کر رہا ہے، مستقبرن تکبر کے ساتھ، کہ لم یسمع، ہاں جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، صحیح؟ آپ اور میں فون کہیں گے یہ وہ کافر تھے جو رسول خدا کے زمانے میں تھے، رسول خدا کو دیکھ رہے تھے کہ نبی اللہ کے نبی ایمان نہیں لاتے تھے، ان پر بھی ہے، ہم پر بھی کچھ کچھ ہے، کب؟ جب ہم اللہ کا کوئی حکم سنیں اور اس کو سنیں اور سمجھ میں آ جائے کہ یہ صحیح ہے، پھر بھی تکبر دکھائیں اور اسے قبول نہ کریں، جیسے کہ ہم نے سنا ہی نہیں، ہم بھی تو اسی کا مصداق بن جائیں گے۔ پھر اس نے کفر کیا نبی کی نبوت میں، فلاں نے کفر کیا اللہ کی وحدانیت میں، ایک نے کفر کیا امام کی امامت کے اندر، کسی نے کفر کیا نماز کے وجوب کے اندر، کسی نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی گناہ کے اندر، ہر ایک کا کفر اپنی جگہ پر ہے۔ وہ ہے برا جو یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے، اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، اصرار کرتا ہے تکبر کے ساتھ، کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، اس کو بہت دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ خدا تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر عذاب کے ساتھ تین صفتیں استعمال کی ہیں، یہ جو ابھی آیت کریمہ پڑھی اس میں کا عذاب علیم، دردناک عذاب بتاؤ، آگے جا کر کا عذاب مہین، بہت ذلت دینے والا عذاب، تیسرے میں کہا عذاب عظیم، بہت عظیم و شان عذاب، اور آگے چوتھے میں کہا من عذاب من رجز عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب۔ اب یہ چار عذاب کے درجات کون سے ہیں؟ کہ ایک عذاب علیم ہے، ایک عذاب مہین ہے، ایک عذاب عظیم ہے، اور ایک رجز علیم ہے، چار درجات ہو گئے۔ اب کوئی عارف ہوتا تو یہ بتاتا ہے یہ چار درجات میں فرق کیا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ بھئی یہ چار درجات جو ایک علیم ہے، ایک عظیم ہے، ایک مہین ہے اور ایک رجز علیم ہے، ان میں کیا فرق ہوا، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ ان عذابوں کو پورا کر دے گا۔ پھر اور اگر کسی کو نشانی دیکھنی ہے تو دنیا میں دیکھ لے، وہ دنیا میں اگر کسی کو ذلیل کر دے تو وہ کس ذلت پہ پہنچ جاتا ہے، اگر آخرت میں ذلیل کرنے پر آ گیا نہیں معلوم پھر کون سی ذلت آنی ہے پھر انسان کے اوپر، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کو بتا دو۔
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، جو اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے، استکبار دکھاتا ہے، اصرار کرتا ہے اپنے کفر کے اوپر، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اس کو بتا دو کہ عذاب بہت علیم ہے، دردناک ہے. وَإِذَا، اس کی مزید نشانی کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک لیول تھا جس میں یہ صرف استکبار کرتا ہے، سنتا ہے اور اصرار کرتا ہے کفر پر، تو اس پہ تو عذاب علیم ہے. اس کے بعد وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب یہ ہماری نشانیوں میں سے کسی کو جان لیتا ہے تو اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. ایک وہ ہے جو سنتا ہے، استکبار دکھاتا ہے، اصرار کرتا ہے کفر کے اوپر، کا اس کو عذاب علیم ہے، اور ایک وہ ہے جو سنتا ہے اللہ کی نشانیوں کو، مذاق بھی اڑاتا ہے. مثلا کیسے مذاق اڑاتا ہے؟ ایک وہ تھا جو نبی کا مذاق اڑاتا تھا، ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں بھائی پردہ واجب ہے، مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے تم لوگوں کی ایسی چیزیں، اچھا تم اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو. ایک سے کہا جاتا ہے بھائی یہ میوزک سننا حرام ہے، نہیں میں تو سنوں گا، اس میں اور تکبر دکھا کر اصرار کرنے والے میں کیا فرق ہے. ایک سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ فحشا ہے، ان کے اندر مت پڑو، نہیں میں تو کروں گا، الٹا مذاق بھی اڑاتا ہے، کہتے ہیں تم پاگل ہو، تم لوگوں کو پتہ نہیں اس میں کیا مزہ ہے، ہمیں بتائیں، ہم کریں گے، پھر دیکھیں گے قیامت کے دن بھی دیکھ لیں گے. بھائی یہ عذاب المہین لکھا ہے اس کے اوپر، اتنے بڑے بڑے جملے مت بولو، اس کے اوپر خدا نے لکھا ہے کہ میں ذلیل کر دوں گا تم کو، تم قبر کے اندر آؤ گے، نہیں معلوم دنیا میں ذلیل کرے گا یا آخرت میں ذلیل کرے گا، فرمایا میں ذلیل کر دوں گا، اور کس میں طاقت ہے کہ خدا نے مطالعہ کے حکم کے سامنے قیام کرے گا. ابھی وہ کتنے ہم لوگوں نے، ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ دنیا دیکھ لی ہے، ٹھیک ٹھاک دیکھ لیا ہے کہ خدا نے مطالعہ اگر کسی کو ذلت میں مبتلا کرتا ہے تو کیسے ذلت میں مبتلا کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں عقل ابھی بھی نہیں آتی ہے، کہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں چلو ایک دفعہ پھر دیکھیں کیا ہوگا، دیکھیں کیا ہوگا، خدا ہے بھائی، وہ اگر وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا تو کر دے گا. کتنے لوگوں کی قبور جو ہیں وہ نکلی ہیں اور ان کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیا گیا ہے کہ ہاں بھائی واقعی خدا نے مطالعہ عذاب کرتا ہے. جیسے میں نے شاید عرض کیا تھا، وہ عمان کا ایک جوان تھا کوئی، اس کی قبر میں جناب 4 گھنٹے کے بعد جب کھودی کسی وجہ سے تو دیکھا کہ پورے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. 18 سال کا شاید جوان تھا، خوبصورت تھا، وجیہ قسم کا، اور وہ 4 گھنٹے کے بعد اس کے باپ نے قبر کھودوائی، چونکہ وہ سمجھ آیا تھا کہ ہاسپٹل والوں نے ٹریٹمنٹ غلط کیا. وہ جناب قبر جو اس کی کھودوائی تو دیکھا کہ ذرا سارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور آنکھیں جو ہیں وہ حدقے سے باہر نکلی ہوئی ہیں، ہاں ناک 2-3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، پورے جسم کے اوپر سانپ اور بچھو کے کانٹے کے نشانات. اچھی 4 گھنٹے کے اندر، 4 گھنٹے کے اندر تعجب کرنے لگا، یہ کیا ہے بھائی، یوں لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں سالوں کا دفن ہوا بھائی. تو اب یہ کیا، اب اور نشانیاں چاہیے کیا انسان کو، اور کیا چاہیے؟ ابھی بھی سوچ رہا ہے کچھ اور ہونا ہے، کچھ اور کچھ نہیں ہونا ہے، وہی ہونا ہے جو قرآن نے کہا کہ ہوگا، وہ ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے عذاب قبر ہے، اس کا مطلب ہے عذاب قبر ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم لوگ موت کی پرواہ نہ کریں، موت تو آ رہی ہے، کیا موت ٹلے گی کیا؟ وہ یہ جو عرفا کا تذکرہ میں کر رہا تھا کل پرسوں آپ کی خدمت میں، ان عرفا میں سے ایک مرزا جواد ملکی تبریزی، مرزا جواد آغا ملکی تبریزی امام خمینی کے اساتذہ میں سے تھے. امام خمینی، بد نہیں ہے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا، یہ بہت عجیب لوگ ہیں، اہل بیت کے عشق میں ڈوبے ہوئے، ان کے تذکرے پہ لگتا ہے خوب اہل بیت کی عنایات ملتی ہیں. امام خمینی کے 2 استاد تھے عرفان کے اندر، ویسے تو فقہ اور وغیرہ کے اندر استاد تھے، لیکن 2 علم عرفان کے اندر ان کے استاد تھے. ایک تھے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اور ایک تھے آیت اللہ شاہ آبادی. امام خمینی نے دونوں سے فیض کیا، لیکن آیت اللہ شاہ آبادی کو بڑا استاد کہتے تھے، آیت اللہ شاہ آبادی کو عارف کامل کہتے تھے. شاید امام خمینی نے اپنی کتابوں کے اندر کسی شخص کے لیے عارف کامل سوائے آیت اللہ شاہ آبادی کے لیے نہیں لکھا. آیت اللہ شاہ آبادی مبارز بھی تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، رضا خان کے زمانے میں کیا لڑتے تھے اس سے کہ جب وہ دین اسلام کے خلاف حکم جاری کرتا تھا تو مانتے نہیں تھے، اور ان کا ممبر اٹھا کے لے گیا اور یہ کیا وہ کیا، تو بہت رضا خان کے مقابلے میں بہت مقاومت دکھائی. عارف تھے لیکن بہت بڑے مجاہد تھے، اس لیے شاید امام خمینی ان کو عارف کامل کہتے تھے. دوسرے استاد مرزا جواد آغا ملکی تبریزی تھے. مرزا جواد آغا ملکی تبریزی صاحب کشف اور اس دنیا کے بسے ہوئے ان بڑے بڑے استاد، ان بڑے بڑے شاگرد انہوں نے بنائے جو بعد میں استاد بنے. ان کے ایک شاگرد کا واقعہ اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ میرے خیال میں سیر و سلوک میں بھی شاید ہے یہ واقعہ،
میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، لیکن بہرحال میں نے دو تین جگہ مستند جگہوں پہ پڑھا، اس میں کوئی شبہ نہیں رہا میرے لیے. بہرحال اس میں لکھا کہ ان کے ایک شاگرد تھا، وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو کہنے لگے کہ اچانک مجھے انتہائی دردناک آواز آئی، بہت ایسے کوئی تکلیف کے عالم میں چیخ رہا ہے چلا رہا. تو کہنے لگے کہ میں گھبرا کے کمرے سے نکلا باہر، تو کہنے لگے ہمارے گھر کے باہر جو کمرے سے باہر دالان تھا، صحن تھا، وہ بہت چھوٹا سا تھا. اس دن نکلا تو دیکھا بہت بڑا صحن ہے، جیسے حرم کا صحن ہوتا ہے، حرم ہوتا ہے. حرم کہنے گئے کہ میں نے دیکھا کہ حرم میں جیسے صحن ہے اس میں صحن ہے، اور اس میں حجرے بنے ہوئے ہیں جیسے حرم کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک حجرے میں سے آوازیں آ رہی ہیں چیخنے چلانے کی. پھر کہنے گئے میں نے اندازہ لگایا کہ چیخنے والا میرا کوئی دوست ہے، جاننے والا ہے کوئی. تو کہنے گئے کہ میں وہ دروازے کے سامنے پہنچا تو اس کے اندر کنڈی لگی ہوئی تھی، اور میں نے کھولنے کی کوشش کی تو کھلا نہیں. تو میں نے اس کی دراڑ میں سے دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا. اب ذرا تصور فرمائیے. کہنے لگے میں نے منظر دیکھا کہ وہ آدمی جو ہمارا جاننے والا ہے، دوست ہے، وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور فرش سے لے کر چھت تک کا اتنا بڑا ایک پتھر اس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے، کچل چل رہا ہے پتھر کے نیچے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اس کے منہ کے اوپر ایک دیو ٹائپ کا کوئی کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے سر پہ گرز مار رہا ہے اور گلے میں کچھ ڈال کے نکال رہا ہے اس کے، اور وہ درد سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور مر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے خود دروازہ پیٹا کہ بھائی کھولو، چیخے چلائے اس آدمی کو ہٹانے کے لیے، تو کہا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور چیخ چیخ کے میری آواز اور خراب ہو گئی. میں پریشان ہو کے اپنے کمرے میں واپس آ گیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہنے لگے وہ چیخوں کی آواز آتی رہی آتی رہی، یہاں تک کہ فجر کے وقت ہوا، وضو کیا، اور کہنے لگے فوراً میں آغا صاحب کے پاس پہنچا، آغا مرزا جواد ملکی تبریزی کے پاس. کہا استاد یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جب میں صبح وضو کے لیے نکلا تو دالان پھر وہی چھوٹا تھا، پھر وہ منظر نظر نہیں آیا. کہا آغا صاحب یہ کیا تھا؟ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، مکاشفہ تھا، یہ آدمی کل رات مر رہا تھا، تم نے اس کی موت کا عالم دیکھ لیا، کل مر رہا تھا، یہ ہے روح نکلنے کا عالم اس شخص کے لیے جس نے زندگی اچھی نہیں گزاری ہے. کہنے کہ میں نے نوٹ کر لیا، فوراً معلوم کروایا کہ کب مارا، تو ایگزیکٹلی اسی وقت کہنے گئے کہ جب میں نے خواب دیکھا تو اس وقت وہ جانکنی کے عالم میں تھا. یہ موت سب اسی پہ آنی تھی، ہم پہ نہیں آنی ہے کیا؟ ہمیں موت کی خبر نہیں ہے؟ کس امید پر گناہ کریں؟ آیا خدا سے چھپنا ہے کچھ، کچھ بچنا ہے؟ اس نے سزا نہیں دینی ہے، اگر سزا نہیں دینی ہے تو اتنی کتاب کیوں بھر دی کہ میں سزا دے دوں گا اس کو؟ کچھ اور نہیں ہونا ہے، یہ مشکل آنی ہے سب کے سامنے، اور کسی نے نہیں بچنا ہے، سب کو یہ مصیبت جھیلنی ہے، یہ نزا کی تکلیف، قبر کا مرحلہ. زندگی اچھی نہیں گزاریں گے، مصیبت میں پھنسیں گے، یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اب اگر کوئی راستہ ہے تو صرف ایک راستہ ہے کہ وہ کرو جو اہل بیت نے کہا ہے کہ کرو. انہوں نے جھوٹوں کو پسند نہیں کیا، جھوٹ چھوڑ دو، دنیا میں تھوڑا نقصان ہوگا نا آخر، ورنہ مرنے کی تیاری تو ہو جائے گی کم از کم. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا توہم ہے کہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہ موت آنی ہے، سب پر آنی ہے، پچھلوں پر بھی آئی ہے، اگلوں پر بھی آنی ہے، اور ہم پر بھی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم کا حکم. تو اگر کسی نے موت کی تیاری کرنی ہے تو ابھی سوچیں. اچھا یہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ آج رات گزارنی ہے، ہے کس کے پاس ایشورنس؟ کس کو معلوم ہے آج رات گزارنی ہے؟ پھر کیوں موت یاد نہیں آتی؟ پھر کیوں موت ہماری زندگی تبدیل نہیں کرتی سوائے شیطان کے پھندے کی؟ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کیا؟ یہاں پہ 20 سال کے لوگ نہیں مرے ہیں، 30 سال کے لوگ نہیں مرے، 40 سال، 50 سال، کون سی عمر کا انسان نہیں مرا کہ میں کہوں میں اس عمر کے اندر ہوں اب نہیں مروں گا؟ سب کب کو موت آئی. تو اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ بھائی ایک حقیقت ہے، اس سے گریز ممکن نہیں ہے کہ موت ہے، قبر ہے، منکر نکیر ہیں، سوال ہیں، اور سوال سخت ہیں. کوئی مردہ ایسا نہیں ہے جس نے مرنے کے بعد کوئی رابطہ کیا ہو اور یہ کہا ہو سفر آسان تھا. اس سے لے کر اس تک، عام آدمی سے لے کر عرفا تک، کسی نے واپس آ کر یہ نہیں کہا کام آسان تھا. ہاں کسی نے یہ کہا ہوگا کہ کام سخت تھا، فلاں نیکی کام آ گئی، یہ کہا ہوگا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ کام آسان تھا، نہیں، کام سب بہت سخت تھا، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ لہذا یہ عرفا کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کام آسان ہو جائے گا، نہیں، کام آسان نہیں ہوگا، کام سخت ہوگا، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا، زندگی میں بھی جواب دینا ہے، مرنے پر بھی جواب دینا ہے۔ زندگی میں کیا جواب دینا ہے؟ یہ مکافات عمل۔ ابھی خدا سے شاید دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کرنی چاہیے، پہلی دعا تو خدا سے یہی کرے انسان کہ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، دوسری شاید یہ دعا کی جا سکے خدا اگر تو نہیں بخشتا تو سزا یہیں دے دے، اگر نہیں بخشتا تو سزا یہیں دے دے، ادھر کی سزا ہم نہیں اٹھا پائیں گے، یہاں تو پھر سزا اٹھا لی جائے گی، بھائی یہاں زیادہ زیادہ کیا ہوگا، جسم کچل جائے گا، اپاہج ہو جائیں گے، یہی سب کچھ ہوگا نا، پیسہ چلا جائے گا، فقیر ہو جائیں گے، کتنے سال ہوگا؟ 40 سال، بہت مصیبت پڑی 40 سال، آگے کتنا ہے؟ لاکھوں سال ہے، کون جھیلے گا اسے؟ تو شاید دعاؤں میں سے ایک دعا، تو پہلی دعا تو یہی کہ خدایا کسی کے بھی صدقے میں بخش دے، کیونکہ اچھا یہ بھی خدا کا عجیب نظام ہے کہ اس نے بخشنے کے لیے بہانے بہت دیے، بڑے بہانے دیے صاحب۔ وہ ایک آدمی تھا، اور نواز تھا بھی پھر ایسے ہی ہے، عجیب تھا، وہ ایک آدمی نے لکھا کہ وہ فقیر سا آدمی تھا، وہ گئی گھر والوں نے کہا کہ بھائی ایک دن ہمیں کچھ اچھا کھلا دو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہاں ایران وغیرہ کے اندر ناشتے میں حلیم بنتا ہے، میٹھا حلیم ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی ڈش ہوتی ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو جمعے کے دن حلیم لا کے دوں گا۔ تو وہ جناب علی، اس کا گھرانہ ویسے ہی فقیر پسماندہ سا تھا، اس نے کہیں پیسے ویسے جمع کیے، ایک جمعے کو اس نے حلیم خریدا، وہ گوشت ووشت کا ہی بنتا ہے وہ بھی، لیکن ہوتا میٹھا ہے، تو وہ خرید کے لے جا رہا تھا، تو کہنے لگا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک کتیا پڑی ہوئی ہے کمزور، مصیبت ماری، اور اس کے ساتھ کچھ کتیا کے بچے پڑے ہوئے، اور وہ کتیا کو بار بار چوستے ہیں کہ کچھ مل جائے، لیکن ملتا کچھ نہیں، تو وہ بچے بھی بھوکے اور وہ کتیا بھی بھوکی، اور نہ اس کتیا میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اٹھ کر کہیں جائے، خود بھی مر رہی ہے، بچے بھی مرنے والے ہیں۔ کہنے لگا میں نے حلیم میرے ہاتھ میں تھا، مجھے ترس آ گیا، میں نے کہا کہ یار میں تو میرے بچے تو زندہ ہی رہیں گے نہ، مریں گے نہیں، زیادہ زیادہ ہی کہ غصہ کریں گے۔ کہنے لگا میں نے حلیم اس کتیا کے سامنے رکھ دیا، کہ اس کتیا نے کھا لیا، کتیا نے کھایا، اور تھوڑی دیر کے اندر اس کے اندر کچھ طاقت آئی۔ تو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے کتیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے کتیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اس کے بعد کہتا ہے جو ہمیں معنویت ملی ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ یہ خدا کا بہانہ نہیں ہے، ایک کتے کو کھلانے پر بھی معنویت دینے کو تیار ہے، ہمیں انسان نظر نہیں آ رہے، کم چاہیے، بڑے عجیب دنیا ہے اس وقت، یعنی لگ رہا ہے لوگ کچل رہے ہیں اور ہم لوگوں کو شاید احساس نہیں ہو رہا، اگرچہ ہم میں سے بھی شاید کچھ ہوں گے لیکن اس پائے پہ نہیں پہنچیں گے۔ چند دن پہلے ایک طالب علم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، دوستوں جان پہچان میں سے تھا، میں نے کہا چلو آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ بندے خدا انٹیریئر سندھ میں کہیں رہتا تھا، تو ایک دفعہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے علاقے میں چلیں، ہماری مسجد جو ہے وہ آدھی تعمیر ہوئی، آدھی تعمیر نہیں ہوئی، اس کو تعمیر کروا دیں۔ اب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ ہو ہی جائے شاید۔ خیر ایک جگہ پہ پہنچے، اس کے گھر پہ ہم نہیں جا سکے، کافی اندر تھا، کہیں اور جانا تھا، ایک اور محلے میں پہنچے، وہاں پہ ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ وہاں پہ ایک حسین میں ایک مسجد بنتی ہے لکڑیوں سے، یہ درختوں کی لکڑیوں سے، سیمنٹ ویمنٹ نہیں لگتا ہے، بس وہ سادہ لکڑیوں سے بنتی ہے، بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے، وہ کافی چل جاتی ہے، 6-7 سال آرام سے چل جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ابھی کنکریٹ ونکریٹ کی نہیں بنا پائیں گے، یہ لکڑی کی بنوا لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے اس کو کوئی تقریباً کوئی 34-35 ہزار روپے دیے، کہا اس پہ بن جائے گی، اس نے کہا اس میں بن جائے گی۔ وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے البتہ، کہتے ہیں ہمیں پکی مسجد چاہیے، لیکن میں نے کہا بھائی ابھی یہی چلے گی، وہی چلوا دی۔ وہ خیر اس کو پیسے ایسے دے دیے، تھوڑے پیسے اس کو اوپر بھی دے دیے، میرے خیال میں کوئی پتہ نہیں کوئی جانور کی قربانی کا مسئلہ تھا، کچھ اس طرح کر کے لا کے 30-38 ہزار روپے کے قریب ہم نے اس کو دے دیے۔ اچھا اس نے کسی دن فون کیا، کہنا صاحب کبھی مشکل میں پھنس جاؤں تھوڑا سا اس سے نکال لوں۔ میں نے کہا نکال لو بھائی، کبھی مصیبت میں پڑ جائے آدمی نکال لیں۔ چند دن پہلے، ابھی آنے سے چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے میرے خیال میں ایسے کوئی آیا حساب دیا، میں دیکھا 3,400 اور کچھ روپے نکالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بندہ خدا تو نے کہا تھا کچھ نکالوں، تو نے تو 10% نکال لیا اس نے سے۔ وہ دور بھی آج کل آپ کو پتہ 10% والے کا دور ہے۔ میں نے کہا تو رنگ پکڑ رہا ہے خربوزے کو دیکھ کر، تھوڑا 10% نکال لیا اس میں. کہنے لگا ماں صاحب بڑی مصیبت میں تھا, بڑی مشکل میں تھا, اس خاطر نکالیں. میں نے کہا, میں نے جاری رکھا ڈانٹ ڈپٹ. میں نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں چلتا ہے, آپ کو پیسے دیتے آپ خیال رکھنا چاہیے تھا. کہنے ماں صاحب ایسا نہیں تھا, کبھی مصیبت میں پڑتا تھا نا تو ایک دفعہ میں نہیں نکالیں, تین چار دفعہ میں نکالیں, تب 3.5 بنے. میں نے کہا تو نے تو اس کو مطلب اے ٹی ایم سمجھا ہوا تھا, اس کو جب چاہوں گا تھوڑا سا نکال لوں گا. خلاصے ہم نے رگڑائی جاری رکھی کہ بھائی اللہ کا مال ہے, ایسے نہیں کرتے یار, یہ کیا ہے. اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, پھر مجھے اپنے اوپر بڑا افسوس ہوا. دکھایا تو نہیں میں نے اس کو کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے, لیکن اندر بہت کوڑن ہوئی مجھے. کہنے لگا کہ وہاں صاحب جب بھی دو دن پورا گھر بھوکا رہا ہے تب تیسرے دن نکالیں, جب دو دن پورا گھر بھوکا رہا ہے تب تیسرے دن نکالیں. لوگوں کی ہڈیاں کو چل رہی ہیں, یہ مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, لوگوں کی ہڈیاں کو چل رہی ہیں اس وقت. میں تو کہتا ہوں اس بندے خدا کو کتیا نظر آ گئی تھی, ہمیں انسان نظر نہیں آ رہے. ابھی لوگوں کی حالت بہت خراب ہے, پہلے بھی سختی تھی, ابھی اس وقت زیادہ ہے. گزشتہ 7-8 مہینے کے اندر عجب طوفان آیا ہے اور لوگ کچل رہے ہیں اس وقت. یعنی میں جو ڈر رہا ہوں جس بات سے وہ یہ کہ میں عرض کرتا چلوں ابتدا ہو چکی ہے, میں ڈر رہا ہوں کچھ عرصے میں بھوکوں کی موومنٹ شروع ہو جائے گی. جب بھی کسی علاقے میں قحط آتا ہے تو ماس موومنٹ ہوتی ہے بھوکوں کی. بھوکا مرنے سے پہلے ہلتا ہے, بھوکا اپنے علاقے میں جان نہیں دیتا, وہ موو کرتا ہے کسی اور علاقے میں جاتا ہے کہ شاید وہاں کھانے کو کچھ ملے گا. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اخباروں میں بچوں کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بھاگتا پڑھا ہے کہ بچے بھاگیں اس وجہ سے کہ باپ ماں باپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو دوسرے علاقوں میں گئے کہ شاید وہاں کچھ کھانے کو مل جائے. یہ شروع ہو گیا ہے اس وقت, صورتحال بہت خراب ہے. پہلے بھی مشکل تھا اب بہت مشکل ہے. آپ کو اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح جاننا پڑے گا, اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہمیں خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا پڑے گا. انہیں خدا سوال پوچھے گا ہم سے کہ مثلاً ہماری زندگی کیا تھی اور بیچارے لوگ کیا مر رہے ہیں, کس طریقے سے مصیبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے ذرائع ہیں, بہت سارے راستے ہیں, ان کے اوپر غور کیجئے. اتنا ہو جائے کل اللہ کے سامنے جواب دے سکیں, اللہ کے سامنے جواب دے سکیں. بھائی تم کہاں تھے, تمہیں نہیں پتہ تھا کیا ہو رہا ہے. خدا کے سامنے جواب دے سکیں, ہاں خدا ہم نے یہ کیا. اب جو مرضی آتی ہے دل کے اندر وہ کر لیں, جواب دینے کے قابل بن جائیں. اور مثلاً اگر کوئی دل کو خوش کر رہا نہیں ہے, کوئی لوگ اور ہیں, نہیں کوئی اور لوگ نہیں ہیں جو میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ بھی سیدہ کے ماننے والے ہیں, یہ بھی سب ہے بی بی کے ماننے والے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی غیروں کا تذکرہ ہو رہا ہے, غیروں کا بھی کوئی اچھا نہیں ہے, ان کی بھی صورت حال اچھی نہیں ہے, لیکن یہ تذکرہ بھی اپنے دوستوں کا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ واقعاً مصیبت میں. اہل بیت کی, تمام اہل بیت کی ایک مشترکہ سنت تھی. ہم لوگ نہیں کر پاتے تو کوئی سبسٹیوٹ بھی نہیں ڈھونڈ رہے. ان کی مشترکہ سنت یہ تھی کہ وہ رات کو گھروں سے نکلتے تھے, لوگوں کو راشن تقسیم کرتے تھے. تمام اہل بیت کی مشترکہ سنت ہے, کسی امام کا استثنا نہیں ہے. سارے آئمہ نے یہ کام کیا کہ وہ لوگوں تک راشن پہنچایا کرتے تھے. اگر آپ کے بس میں ایسے خاندانوں کو پہچانتے ہیں جو اپنے ابتدائی راشن میں مصیبت میں ہیں, بخدا آپ کی ذمہ داری بنے گی, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کام کے اوپر اچھی طرح توجہ دیں. اگر ہم لوگوں کو بیوی کی خوشنودی نہیں چاہیے کیا؟ یعنی میں ابھی کبھی سوچتا ہوں کہ مثلا آپ کچھ کرنے اور آخر میں زیادہ سے زیادہ یوگا آپ امیر المومنین سے ایک جملہ کہہ دیجئے گا کہ مولا اگر آپ ہوتے ظاہری طور پر بھی تشریف فرما ہوتے تو آپ دیتے, میں آپ کی نیابت میں دے رہا ہوں. اپنا اجر بھی امیر المومنین سے طلب کر لیجئے گا. نوکریاں اتنی کرتے ہیں, کوئی امیر المومنین کی نوکری کرنے والا نہیں ہے. مولا امیر المومنین سے کہیں مولا آپ ہوتے آپ پہنچاتے, غریب کہاں پہنچائیں گے, ہم آپ کے نوکر. یہ نوکری کم ہے کیا؟ ابھی کوئی ایک گھر نہیں ہونا چاہیے ایسا جہاں پہ لوگ جا کے مانگیں تو ایسا ہو کہ جیسے بی بی سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے مانگ لیا کرتے تھے. مدینہ بھر میں سب کو اطمینان تھا کہ کسی گھر سے کچھ نہیں ملا, سیدہ کے گھر سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا, سب کو اطمینان تھا. لہٰذا رسول خدا کے پاس دسیوں دفعہ ایسا ہوتا تھا, رسول خدا کے پاس لوگ آتے تھے, رسول خدا کبھی کچھ دیتے تھے, کبھی ایک دوسروں سے کہتے تھے. جب دیکھتے تھے کہیں سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو بی بی کے گھر پہ بھیج دیا کرتے تھے, کہتے جاؤ صحیح رسم ہو. ان کو پتہ تھا بی بی کے مانگنے پر کیا ہوگا, دنیا تبدیل ہو جائے گی اگر سیدہ نے خدا سے مانگ لیا. بی بی کی طاقت کا سب کو اندازہ ہے. لہٰذا سرور کائنات فرماتے تھے یسر من اسرار اللہ تعالی, بی بی کے لیے فرماتے تھے یہ اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہے. کیسا راز تھا, کیا تھا اس سب کے اندر, ہمیں آج تک نہیں معلوم. ابھی محرومیت کی انتہا نہیں ہے کہ آج تک یہ نہیں معلوم بی بی کی قبر کہاں پر ہے, محرومیت نہیں ہے. ایک دروازہ نہیں ہے جس پہ کھڑے ہو کر بی بی کو پکار سکے, کوئی نشانی نہیں ہے. یہ محرومیت ہے ساری کی ساری, اور یہ سب محرومیتیں اس سید و سردار کے آنے کے اوپر دور ہوں گی. استاد فاطمینیہ ایک جملہ کہتے تھے, میں مسائل بہت زیادہ نہیں پڑھتا ہوں, آپ کو معلوم ہے نہیں پڑھتا, ضرورت بھی نہیں ہے میرے اندر, لیکن ایک جملہ وہ کہتے تھے, بعض وقت بڑا عجیب لگتا تھا, کچھ جملہ کاٹ دیتا تھا انسان کو. فرماتے تھے جب بی بی کے اوپر دروازہ گرا تو پہلا جملہ کہا یا میں بھی اترک نہیں. مجھے بولا امام زبالہ کے سامنے جملہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے, کس منہ سے ان کے سامنے یہ جملہ کہوں. وہ ہم سے کہیں گے میں تو آنا چاہتا ہوں, تم لوگ تیار نہیں ہوتے کہ میں آؤں. امام زمانہ کے دل پہ کتنے زخم ہیں, اپنی جتنے بادشاہ کا زخم ہے, ان کی سرور سردار جتھے امجد کا زخم ہے, تمام گیارہ ائمہ کے زخم سید و سردار کے سینے کے اوپر ہے, ان کا دل زخمی ہوگا, وہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر آئے ہیں, خود تمام کے اندر کچھ لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, ہمیں اور آپ کو اپنا حساب دینا ہوگا. اگر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, سیدہ کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں, وہ کام کریں, مولا تشریف لائے اس دنیا کے اندر, ان کے آنے پر سب بدلنا ہے, ان کے آنے پر ہم اور آپ قربانیاں دیں گے. یہ تشریف آوری کیا تشریف آوری ہے, کس چیز کا انتظار ہے؟ ایک جملے میں عرض کروں, مولا تشریف لائیں گے, پرچم اہل بیت لہرانا ہے, یہاں پر دشمنوں کا مقابلہ ہونا ہے. ایک منظر ذرا سوچے گا, سید و سردار تشریف لائیں گے, ان کا لشکر ایک طرف ہوگا, ان کے سامنے لشکر کے اندر شمر کھڑا ہوگا, دل نہیں چاہے گا, خون نہیں کھولے گا اس شمر سے انتقام لیا جائے, دل نہیں چاہے گا سامنے عبید اللہ ابن زیاد نظر آ جائے, اللہ کس سے انتقام لیا جائے, دل نہیں چاہے گا. ابھی میں کہتا ہوں شب جمعہ ہے, شب جمعہ ہے, ذرا سا کہیں اپنے کانوں کو سننے کی کوشش کریں, سیدہ کی آہ نہیں سنائی دیتی, سیدہ کی آہ نہیں سنائی دیتی. وہ کہہ رہی ہے میرے گیارہ بچے دین پر قربان ہوئے, کوئی قافلہ نہیں گزرا کربلا کا, جہاں کہیں سے قافلہ کربلا کا گزرا, سیدہ ساتھ ساتھ چلتی رہی.
وزیاد من الذین ظلموا ایام قلب ينقلبوا. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, شب جمعہ ہے, تو نے مغفرت کا وعدہ کیا. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے قرآن و اہل بیت کا واسطہ. اے پاک پروردگار, ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تو نے اس شب جمعہ کے اندر لوگوں کی تمام گناہوں پر پردہ پوشی کرنے کا وعدہ کیا. ہے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا, ہمیں مغفرت حاصل کرنے والوں میں شمار فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, بالاخص مومنین جو پاکستان کے اندر ہیں, عراق کے, لبنان و ایران کے اندر, اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار, جو مختلف سانحات کے اندر زخمی ہوئے ہیں پاکستان میں, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بحق بیماری کربلا, اور پالا چنار میں بحق بیماری کربلا, ان تمام زخمیوں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اس کٹھن وقت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, نسلا بعد نسل ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عصمت کا, ان کی شہادت کا, ان کی مظلومیت کا, ان
کے مظلوم خون کا ہے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔